سمي الحكمة والصلاة علينا.
اللهم صل على
ما شاء الله كافية أفراد هنا يكون توفي بصلاة علينا.
اللهم صل على محمد
سيد الشهداء في ذات أقدس في حكمة والصلاة علينا.
اللهم صل على
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين له الفدا ظهور إمام زمانه كي دي صلوات پڑھنے. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صلوات. آج ابتداء میں آپ لوگ بہت آہستہ صلوات پڑھ رہے ہیں.
اللهم صل على محمد.
In the beginning, I'd like to talk shortly with the youth. As in the past nights, I was talking one of the attributes of Aimma alayhim salam, and I said that they are the roots of the respects. They are the roots of the values. Usulul Karam. All the values, they come through Aimma alayhim salam. Either the values related to our belief or the values they are related to our roots of religion or rules of religion, all the values are related to our ethical life. That's why it's been said about Prophet, peace be upon him, that in the hadith, Prophet says, إِنَّمَا بُعِثُّ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. This makarim is actually from the karam. The Prophet said, the reason I have been sent as a prophet, that I want to teach the people the values. So the Prophet is the teacher of the values. If we are living in the West, at that time we should not take the values from these countries. We have to take the values from Prophet and I'm alayhi salam. Because they are live values. Today also, if you apply these values and follow these values, then you can be successful in your life. Your relations within society, your relation with your parents, and parents' relation to the children, that is actually the teachings of Ahlul Bayt alayhi salam. That is a complete religion of Ahlul Bayt alayhi salam. If we look at that, if every aspect of life we can follow from Ahlul Bayt alayhi salam. There must be a close communication in between the parents and the children. One of the things which is lacking at this moment, that the parents, they don't have communication because of their busy life in these countries. They cannot express what they have in their hearts, the knowledge, what they learned till today from the majalis, because of the busy life. That is something which we are losing today. If we create a communication in between our children at that time, this can be more beneficial. If we look our past, how we learned from our parents. Of course, they taught us many things. When a mother wanted to sleep at that time, she used to sleep with her son sometimes. So during that time, they used to say some stories, which were the stories which you can say today that bad stories. Today they call these stories bad stories. So bad stories come from mothers. But today, because the European system, they made the separate rooms, that one child is going to sleep in one room, another child is going to sleep in another room, and parents, they don't have any kind of connection with the children. This is the reason that the communication is going to be missed. If you make a close communication with your children, then you can teach the ethics. This is the real way of Ahlul Bayt alayhi salam. If you look at the life of Prophet, peace be upon him, you can take the example that when Prophet, peace be upon him, wanted to go to the mosque, at that time he used to take his both sons, Imam Hassan and Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Not by walking. If you look, this is very interesting as well. Sometimes we just say these things, as these are the qualities of Aimar al-Muslim and Fazail of Aimar al-Muslim. But sometimes we have to look at how Prophet is going to deal with his sons, that he is taking them on the shoulder. So when you take them on the shoulder at that time, it shows a close love of a father with his sons. And when he used to come in the mosque at that time, he used to ask them to sit with them. This is another thing which we are trying here, that if we can have a separate kind of the sessions. I said in the youth community as well that making some separate sessions, these are also need for the children. But sometime our children have to sit with their parents, because when they are going to sit with the parents, at that time they can learn many things. Children are not going to learn from speeches. They don't learn from the speeches. They learn from their parents. They learn how they sit, how they stand, how they respect, how they talk, how they look at the alim, what are our values, how we should be in the majalis. When they start to weep, what is the reason? So how they weep,
What are their feelings now? Only you are going to express your feelings to your children. This is the best place where you can express your feelings. That how you feel about Ahlul Bayt alayhi salam. How you respect about Ahlul Bayt alayhi salam. What was the reason sometimes they started to laugh? What was the reason sometimes they started to cry? So these are the things which we learned before. So if you look at your past, then you can understand that. Then you will try that you have to deal with your children. So ask them to sit with you. If you are going to have some separate majalis also, at that time it is better if you can ask them to sit with you and teach them your own language. This is also another important factor that because we came from the backgrounds, our children, they know English very well. So if we are going to speak in English at home as well, at that time, they cannot be close with their own culture. With the language, many things going to come. You are going to adopt many things with the language. So language is a bridge. Through this bridge, you are going to take many kind of aspects of life, many ethics from these countries. So their ethics and their values are completely different than the Islamic values. They don't have any respect. Either the teachers, they are not going to teach any kind of respect to the children. So if you are going to do that at home, that you trying to tell them that we know English as well. So if Alimi starts to English from here, this is the need. There is no way that if we don't say these things from the member, from the stage at that time, we are not going to follow our duties, obey our duties. We have to obey our duties. This is a deed. But when you are going to make a bridge in between an alim and your children, that you teach them the language, your language is most important. This is one thing when in past few years ago I've been in Iraq, and I met Ayatollah Sistani there. There were many other people, they came from the Europe. And when we met him, at that time he started to suggest to the people that, oh brothers and sisters, you don't forget your own language. You have to teach your language to your children. Because through the language, you are going to teach many ethic values. So this is another need which we have to fulfill that need. And also centers, they can organize some kind of programs. That if they can have some classes of Urdu language. Of course, I hope that there would be some language classes as well. But if there is a need, we have to fulfill that need as well. Sab milkar ek matlab sabak padhe. So, brother Nigrami, Ahl-e-Bayt Athar, Usoolul Karam hai. مقارم اخلاق اگر ہم سیکھنا چاہیں تو آئمہ اہل بیت سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے بسا اوقات اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیا, اپنے نوکروں کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جب ہم آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. تو کرامت سیکھنے کے لیے, اخلاق میں کرامت سیکھنے کے لیے, انسان کی کرامت تین قسم کی ہو سکتی ہے. خود عقیدے میں بھی کرامت ہونی چاہیے, انسان کے عمل میں بھی کرامت ہونی چاہیے, انسان کے اخلاق میں بھی کرامت ہونی چاہیے. اور انہی کو اگر ملایا جائے تو ان کو مجموعاً مکارم الاخلاق کہا جاتا ہے. اور یہی وہ اصل میں سبب ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم کو مبعوث کیا گیا ہے کہ حضرت نے اپنی زندگی میں جس طریقے سے انسانوں کو اخلاق سکھایا ہے, وہ قدریں اس معاشرے میں کہ جو مشرکین کا معاشرہ تھا, کفار کا معاشرہ تھا, اس میں حضرت نے ان قدروں کو زندہ کیا ہے. اس زمانے میں بھی ایسے نہیں ہے کہ وہاں پر سارے مسلمان رہ رہے تھے. مکے کی زندگی میں سارے مشرکین ہیں اور حضرت مشرکین کے ساتھ معاملات کرتے تھے, اور اس معاشرے میں حضرت نے کچھ اس طریقے سے اپنی صداقت کو منوایا کہ اس زمانے کے مشرک نے بھی کہا کہ پیغمبر صادق اور امین ہے. یعنی اس حد تک انسان اپنے آپ کو, اپنی ویلیوز کو اتنا منوا لے کہ مشرک بھی تصدیق کرنے پہ قادر ہو جائیں, وہ بھی تصدیق کریں. اور یہی وہ سبب ہے عزیزان گرامی کہ جب آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام کو بھیجتے ہیں کسی کام کے لیے, اور غلام گیا رستے میں جاتے ہوئے لکھا ہے کہ کہیں تھکا ہوا تھا, سو گیا, بہت دیر تک واپس نہیں آیا. حضرت خود نکلے تلاش کرنے کے لیے, کیا ہوا ابھی تک واپس نہیں آیا, دیکھا رستے میں سو رہا ہے. وہ جو مکتب رسول میں اخلاق سیکھنے والی ہستی ہے, وہ جو ہستی جو رسول کے گھر میں پیدا ہوئی ہے, جب نوکر کو دیکھا اس حالت میں تو حضرت اس کے پاس بیٹھ کے اس کو پکھی جوڑنا شروع کی اور بہت دیر تک اس کے سونے کے لیے اسباب فراہم کیے. اور جب اٹھ گیا تو حضرت نے اس سے مخاطب ہو کر صرف اتنا کہا کہ عزیز, خدا نے رات سونے کے لیے بنائی ہے, دن کو کام کرنے کے لیے بنایا ہے, یہ تیرا وقت جو تھا یہ کام کرنے کا وقت ہے. یہ وہ اخلاق ہے حقیقتاً کہ جو اہل بیت اطہار نے ہمیں سکھایا ہے, ہمسایوں کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا گیا. لہذا اگر کرامت کو سیکھنا چاہیں, اخلاق کو سیکھنا چاہیں, تو بھی ہمارے پاس بہترین سورس جو ہیں وہ اہل بیت اطہار ہیں. صلوات علی آپ حضرات. پھر کل یہ عرض کیا تھا کہ اہل بیت قادۃ الامم ہیں. قادہ کے متعلق ترجمہ کیا کہ قادہ کہتے ہیں اس کو جو آگے چل رہا ہو, خود آگے آگے چلے اور سواری کو ساتھ لے کر چلے یا دوسروں کو ساتھ لے کر چلے. قائد وہ ہوا کرتا ہے, اپنی کل والی گفتگو کو دہراتا ہوں, قائد وہ ہوا کرتا ہے جو خود عمل کر کے دکھائے اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہو. قائد وہ نہیں ہوا کرتا ہے کہ جو خود گھر سے بیٹھ کر انفارمیشن دے, انسٹرکشن دے, یا مسجد میں بیٹھ کر ایڈوائزز دے, خود عمل نہ کر رہا ہو. اسوہ ائمہ علیہ السلام پہ ہم اس لیے عمل کرتے ہیں, وہ قائد ہیں, انہوں نے ہمیشہ اس طریقے سے عمل کیا ہے. ہر ایک تحریک میں خود پہلے قدم اٹھایا ہے, پھر اس کے بعد دوسروں کو کہا ہے ہمارے ساتھ چلو. پہلے قربانی خود دی ہے, پھر اس کے بعد دوسروں کو کہا قربانی کے لیے آمادہ ہو جاؤ. ایثار کا درس خود دیا ہے, پھر اس کے بعد دوسروں کو کہا ہے. اخلاق کا سبق خود سکھایا, خود اس طریقے سے پیش آئے, اپنی سیرت کو پیش کیا ہے اور اس سیرت کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے. لہذا وہ قائد ہیں. اور پھر امم کہا ہے, قادۃ الامم کہا ہے. امت کس کو کہا جاتا ہے؟ امت عزیزان گرامی با مقصد حرکت کو کہا جاتا ہے, ایک مقصد کی طرف حرکت کرنے کا نام امت ہے. با مقصد حرکت ممکن ہے ایک شخص کر رہا ہو یا با مقصد حرکت ایک گروہ کر رہا ہو. ایک ہی امام بارگاہ کے لوگ, ایک ہی انجمن کے لوگ, ایک آرگنائزیشن کے لوگ ایک مقصد کے لیے جب جمع ہو جاتے ہیں, اس مقصد کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, تو یہ ایک امت ہے. اسی طرح ایک مذہب کے لوگ, ایک مکتب کے لوگ جب اپنے عقائد کے پرچم کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو امت کہا جاتا ہے. یعنی ایسے لوگ جو ایک مقصد کی طرف حرکت کر رہے ہوں, اور جتنی دیر تک انسان ایک مقصد کی طرف حرکت کر رہا ہو چاہے وہ جتنے حصوں میں تقسیم ہو جائے, پھر بھی ان کی راہ ایک ہے, مقصد ایک ہے, تقسیم ان کو نقصان نہیں دیتی ہے. تقسیم اس وقت نقصان دیتی ہے کہ جب انسان پیرلل حرکت کرے, ایک دوسرے کے مقابلے میں حرکت کرے. یہ تقسیم کہ کبھی ہم مختلف ادارے بنا لیتے ہیں, مختلف تنظیمیں بنا لیتے ہیں, مختلف جگہوں پہ چلے جاتے ہیں, یہ ہمیں ڈیوائڈ نہیں کر سکتا ہے. جب تک پرچم توحید کے نیچے ایک مقصد کے لیے ایک امام پر عقیدہ رکھتے ہوئے انسان جدوجہد کرتا رہے تو اس کو مختلف اداروں میں تقسیم ہونا نقصان نہیں دیتا ہے. لیکن مختلف اداروں میں تقسیم کرنا اس وقت نقصان دیتا ہے جب سب کی بلیف مختلف ہوں, سب کے عقائد مختلف ہوں. عقائد میں تقسیم ہو جانا انسان کو ایک دوسرے سے تقسیم کرتا ہے. امت اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک امام کے تابع زندگی بسر کر رہی ہو, ایک مقصد کی طرف حرکت کر رہی ہو, اس کو امت کہا جاتا ہے. اور اہل بیت اطہار قادت الامم ہے، یہ نہیں کہا قادت الامہ ہے. بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے کہ معصومین نے اپنی تعریف کی بیان کی ہے، قادت الامم ہے، یعنی ہر امت ان کی محتاج ہے. دنیا کے لوگ اگر راہبری چاہتے ہوں تو وہ اہل بیت سے آ کر راہبری لے سکتے ہیں. یہی سبب ہے کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کی کسی خطے میں چلے جاؤ اور وہاں پر اگر دیکھو صحیح علم پایا جاتا ہے تو اس کا منبع ہم اہل بیت ہیں. کسی بھی حصے میں کائنات کے اگر علوم کو دیکھتے ہو، نالج کو دیکھتے ہو، تو اس نالج کا سبب ہم ہیں. چاہے وہ سائنس کا نالج ہو، چاہے وہ میتھمیٹکس کا نالج ہو، چاہے فلسفے کا نالج ہو، اہل بیت منبع علوم ہیں، یہی راہبری کرنے والے ہیں. اور راہبری بھی کئی قسم کی ہو سکتی ہے. راہبری عقیدے میں بھی راہبری ہے، راہبری انسان کے عمل میں بھی راہبری ہے، انسان کے اخلاق میں بھی راہبری ہے. عقیدے میں کچھ اس انداز میں راہبری کی ہے کہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ جس میں حضرت نے توحید کو انسانوں کو سکھایا ہے، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، کہ حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس کی تعریف کرنے والے تعریف نہیں کر سکتے ہیں. قیادت کی ہے، توحید سکھائی ہے، عمل کو سکھایا ہے انسانوں کو، عمل کو سکھاتے ہوئے کچھ اس طریقے سے عمل کیا ہے کہ رات بھر نافلہ پڑھ کے لوگوں کو نماز کی دعوت دی ہے. نماز کی دعوت کے لیے صرف وعظ نہیں کی ہے. ہم جیسے لوگ تو بہرحال عامل اتنے نہیں ہوتے ہیں، خوب ممبر سے بہت سی باتیں کرتے ہیں، ان باتوں میں سے بعض پہ عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم قائد نہیں ہیں. لیکن آئمہ اہل بیت قادۃ الامم ہیں، پہلے عمل کرتے ہیں پھر اس کے بعد دعوت دیتے ہیں. اور وہ دعوت کہ جو عمل کے بعد ہوتی ہے، حقیقت میں وہ اثر انداز ہوتی ہے. دعوت بھی وہی دعوت ہے. کہا گیا ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، کہ اللہ کی راہ کی طرف دعوت دو. کس طریقے سے؟ بالحکمہ، تمہاری حکمت ہونی چاہیے، تمہارے پاس فلسفہ ہونا چاہیے، تمہاری اپنی حکمت عملی ہونی چاہیے. کوئی بھی آدمی آپ کے دین کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو جائے گا بغیر آپ کی حکمت عملی کے. جب تک آپ اپنی حکمت عملی نہیں اپنائیں گے اس وقت تک کوئی انسان آپ کے دین کی طرف راغب نہیں ہوگا. آپ ان ممالک میں اگر دین کو پہنچانا چاہتے ہیں تو دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے قیادت کی، کہ کبھی جا کر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کرسچنوں کی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، دیکھا وہاں کا پادری بہت مقبول آدمی ہے، وہاں جا کر بیٹھ کے حضرت عام لباس میں جا کر ان کی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، اور اس نے جب دیکھا تو حضرت سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا آپ امت مرحومہ میں سے ہیں؟ کہا ہاں، میں پیغمبر اکرم کی امت میں سے ہوں. کہا اچھا، کیا بتا سکتے ہیں کہ آپ امت مرحومہ کے علماء میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے ہیں؟ کچھ عجیب سوال کیا تھا، لیکن سوال کرنے والا بھی عجیب تھا اور جواب دینے والی بھی ہستی فرزند رسول ہے. جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، بلکہ امام نے جواب میں فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں. یہ بھی نہیں کہا ہے میں عالم ہوں، یہ بھی نہیں کہا ہے میں جاہل ہوں، بلکہ درمیانے رستے کو اختیار کیا، کہا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، تاکہ اگر عالم کہیں تو خود سنائی بنتی ہے، جاہل کہیں تو اپنے کمالات کو سب کو اگنور کر دیا ہے. تو معصوم نے اس کلیت پہ عمل کرتے ہوئے کہ خیر الامور اوسطھا، بہترین معاملہ وہ ہوا کرتا ہے جو درمیانہ ہوا کرتا ہے، درمیانے رستے کو اختیار کیا. کہا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. ایسے مقامات پر جا کر اپنے پیغام کو پہنچایا ہے, ان کی گیدرنگ میں بیٹھ کر ان کے سوالات کے جواب دیے ہیں. آج بھی اگر کوئی شخص ان کی قیادت پہ عمل کرنا چاہتا ہے, ان کی امت میں شکار پانا چاہتا ہے, اسے چاہیے جائے جا کے ان کی گیدرنگ میں شرکت کرے, بسا اوقات ان کو دیکھے وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن ہر ایک نہیں جا سکتا ہے, اس کے لیے داعی ہونے چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو دعوت کے لیے آمادہ کیے جائیں, جن کو اس کے لیے پریپیئر کیا جائے, جن کے پاس دلائل موجود ہوں. ہر شخص دوسرے مکتب فکر کی کتابیں پڑھنے پہ قادر نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اس کے لیے شریعت نے اس کو الاؤ نہیں کیا ہے کہ وہ دوسرے مکاتب فکر کی جا کر ریسرچ کرے. وہی سرچ کر سکتا ہے جو خود اپنے عقائد سے واقف ہو. جب تک آپ کے پاس اپنا ٹول موجود نہیں ہے تو آپ جا کر کسی کے عقائد کو جا کر پرکھیں گے تو آپ خود گمراہ ہو جائیں گے. لذا آئمہ علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے کہا ہے کہ جو لوگ خود مضبوط ہوں, دلیل رکھتے ہوں, عقیدہ رکھتے ہوں, ان کا اپنا عقیدہ ہو, پھر دوسروں کے عقائد کو اپنے عقائد کے ساتھ کمپیئر کریں اور پھر ان کے ساتھ جا کر ڈیبیٹ کریں, ان کو دعوت دیں, اور دعوت بھی حکمت اور موعظہ حسنہ سے دیں. دو کلیے بتائے ہیں, ایک حکمت بتائی ہے کہ حکمت عملی سے کام لو, پھر موعظہ حسنہ کہا ہے. موعظہ حسنہ بھی وہ کر سکتا ہے کہ جو قیادت آئمہ پہ عمل کرے, اسے معلوم ہو موعظہ حسنہ کس کو کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہا ہے وجادلہم باللتی ہے یا احسن. اگر کبھی کوئی انسان حکمت کو بھی نہ مانتا ہو, موعظہ حسنہ کو بھی نہ مانتا ہو, تو تیسرا طریقہ اختیار کرو, پھر ڈیبیٹ کرو, لیکن ڈیبیٹ بھی اتنے اچھے انداز میں کرو کہ انہیں معلوم ہو کہ یہ آئمہ کے ماننے والے ہیں, ان کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ مکتب علی کے پروردہ ہیں, یہ مکتب آئمہ علیہ السلام میں پروردہ ہیں. انہوں نے جب گفتگو کی ہے تو ہر ایک کے ساتھ محبت سے گفتگو کی ہے. عمر سعد وہ تمام اسباب فراہم کر چکا ہے, ساری فوجوں کو جمع کر چکا ہے, اور شب عاشور اس تاریکی میں میرے مولا نے پیغام بھیجا. سید الشہداء نے کہا عمر سعد کو بلا کر لیا اور کہا کہ عمر سعد اگر آنا چاہے تو اس کو کہو میرے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرے. لوگوں نے پوچھا مولا آپ تنہائی میں جانا چاہ رہے ہیں, دشمن ہے؟ کہا میں جانتا ہوں دشمن ہے, لیکن میں فرزند رسول ہوں, منطق رسول سے واقف ہوں, میں اس سے اس انداز میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ میں حجت تمام کر دوں, کہیں کل قیامت کے دن عمر سعد یہ نہ کہے کہ حسین نے مجھے موعظہ نہیں کیا ہے. یہ موعظہ کرنا, اس مقام پہ موعظہ کرنا مہم ہے. عزیزان کا بلایا, بلا کر رات کی تاریکی میں تنہائی میں گفتگو کی اور تنہائی میں اسے یہاں تک کہا کہ موعظہ حسنہ کیا ہے. کہا ہے عمر سعد تجھے کس بات کی لالچ دی ہے یزید نے؟ کہا مجھے حکومت کی لالچ دی ہے, رائے کی حاکمیت کی لالچ دی ہے. کہا یقین مان لو کہ یزید تمہیں رائے کی حکومت دینے والا نہیں ہے, لیکن اگر تم چاہو تو مالی اعتبار سے میں تمہیں غنی کر سکتا ہوں. کہا کہ میں اگر ان کو چھوڑ کر آپ کی طرف آ جاؤں تو وہ میرے گھر کو برباد کر دیں گے, میری ہر شے چھین لیں گے. مولا نے جواب میں کہا کہ میں تیرے گھر کی بقا کی ضمانت دیتا ہوں, تیری گھر کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں. پھر کہا فلاں جگہ پہ ایک باغ موجود ہے جو میری ملکیت ہے, عمر سعد میں ابھی سے ضمانت دیتا ہوں, اس کے بعد یہ باغ تمہارے نام, اگر چاہتے ہو تو اب بھی اتنا بڑا جرم نہ کرو. دیکھیں دشمن ہے, ایک فوج کا سپہ سالار ہے، پوری فوجیں جمع ہو چکی ہیں، یقیناً جنگ ہونے والی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ منطق حسین ہے، اس کو قائد کہتے ہیں۔ قائد وہ ہوا کرتا ہے کہ جو دشمن کو بھی دست دیتا ہوا نظر آئے، اگر کہیں اس کے سامنے بڑی طاقتوں کے سربراہ بھی آ جائیں تو ان کو بھی پیغام اسلام پہنچائے۔ اور یہی وہ قیادت کہ جس کو آج ہم نے اس زمانے میں امام خمینی کی شخصیت میں دیکھا عزیز نگران، کہ دنیا والے اپنے افکار میں مگن تھے کہ اس زمانے میں امام خمینی پیغام بھیجتے ہیں رشیا، اس وقت کے بڑے حکمران، ایک جابر، ایک مستبد حکمران کو، پورے روس پہ حکمرانی کرنے والا گورباچوف، اس کو پیغام بھیجا۔ جب پیغام پہنچا تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم سے مانگنا چاہ رہے ہیں کہ بہرحال ابھی ہماری مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں، امریکہ ہمارے مقابلے میں آ چکا ہے اور عراق کی جنگ بھی ہے ہمارے ساتھ۔ تو گورباچوف یہ فکر کر رہا تھا کہ ابھی خط کھلے گا، اس میں خمینی کی طرف سے لکھا ہوا یہ آئے گا کہ بھائی ہماری مدد کرو۔ ظاہر سی بات ہے مادی انسان اسی حد تک سوچ سکتا ہے، یہ جسم میں محدود انسان، مادی جسم میں محدود انسان اس سے زیادہ سوچ نہیں سکتا ہے، لیکن وہ جس کا تعلق معنویات سے ہوا کرتا ہے، جس کا تعلق الہ العالمین سے ہوتا ہے، وہ اس دنیا سے ماورا سوچتا ہے۔ وہ جب سوچتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگرچہ یہ بہت بڑا حکمران ہوگا، اس کے پاس بڑی طاقت ہے، لیکن اگر میرا پیغام اس پہ مؤثر ہو سکتا ہے تو میں اس کو دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ جب پیغام پہنچا، یہ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی اس زمانے میں پیغام کو لے کر گئے تھے اس کریملن کے بہت بڑے وائٹ ہاؤس میں جا کر، جب گفتگو کرنا شروع کی، پیغام کو کھولا تو امام خمینی نے یہ لکھا تھا کہ دیکھو تمہاری طاقت ٹوٹ جانے والی ہے، ان قریب رشیا کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، اس پر انحصار نہیں کرو، ملک کی طاقت پہ انحصار نہیں کرو، اگر انحصار کرنا ہے تو خدا کی طاقت پہ انحصار کرو، اگر اس طاقت پہ انحصار کر لو گے تو چھوٹا ملک بھی ہوگا تو خوف محسوس نہیں کرو گے، اور اگر اس ملک کی طاقت پہ، مادیت کی طاقت پہ انحصار کرو گے تو جب ٹوٹ جائے گا تو تمہیں کوئی جگہ نہیں ملے گی، پھر دنیا والے تمہیں میوزیم میں ڈھونڈیں گے۔ لہذا آج آپ دیکھتے ہیں کہ امام خمینی کا وہ پیغام، یہ قیادت ہے عزیزان گرامی، اور قیادت اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان خود اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالے، شہنشاہ اس کو ملک بدر کر دے، ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک جائے، اپنی زندگی کو خطروں میں ڈال کر ہجرت کرے اور پھر اس کے بعد قوم کو دعوت دے، تو اس کے بعد قوم اس کو فالو کرتی ہے، قوم اس کے نقش قدم پہ چلتی ہے۔ یہ قیادت جو ولایت فقیہ کی شکل میں ہمارے پاس آج موجود ہے، اس نے زندانوں میں زندگی بسر کی، جس کی داڑھی کو موڑ دیا گیا، جسے تماچے مارے گئے، جسے مدتوں تک زندانوں میں رکھا گیا، آج قیادت کی اہل ہیں۔ پہلے خود مصیبتیں برداشت کی ہیں، پہلے خود سید سجاد کی راہ پہ عمل کیا ہے، پہلے خود امام موسیٰ کاظم کی زندگی پہ عمل کیا ہے۔ قیادت حاصل کرنا آسان نہیں ہے، امتوں کی قیادت کرنا آسان نہیں ہے، امتوں کے دلوں میں گھر پیدا کرنا آسان نہیں ہے عزیزان گرامی، اس کے لیے خود گھر چھوڑنے پڑتے ہیں، مادی زندگی چھوڑنی پڑتی ہے، مدینہ کو چھوڑنا پڑتا ہے، حج سے احرام توڑنے پڑتے ہیں، شہر بے شہر پھرنا پڑتا ہے، اپنی بہنوں کے پردے قربان کرنے پڑتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ کام کر سکے تو اس کو قائد کھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ دوسری صفت کہ جو معصوم نے اپنے لیے انتخاب کی ہے، کہا ہے ساست العباد، ساس اصل میں سائس میں سے ہے، سیاست میں سے، بڑا عجیب کلمہ ہے, ہم بہت گھبراتے ہیں اس کلمے سے, ہمیں سیاست سے خوف محسوس ہوتا ہے, اگر کوئی سیاست گفتگو کرے کہتے ہیں ہم یہ عجیب و غریب